اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قال علیہ الصلاۃ والسلام: اتقوا عداوة المظلوم فانہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. جناب اسپیکر، سیلاب کے مسئلہ پر اس معزز ایوان میں جس سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر اس پر حقیقت پسندانہ گفتگو ہونی چاہیے، مجھے انتہائی دکھ ہے سوائے ایک دوسرے پر ذاتی حملے کرنے کے اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے، سیلاب کے صورتحال، عوام کی زبوحالی اور پریشان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی معقول طریقہ سے ہم لوگ آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ گفتگو کرنے سے بھی قاصر ہیں. ہر شخص کی ایک ذاتی رائے ہوتی ہے. میں اپنی ایک آزادانہ، ایماندارانہ ذاتی رائے رکھتا ہوں، وہ صرف جھنگ میں بیٹھ کر یا کسی دور جگہ سے دوربین لگا کر معائنہ کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اول روز سے جہلم سے لے کر مظفر گڑھ تک اس سیلاب کو جتنا قریب سے دیکھا، اور اس موقع پر اپنی عوام کی جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق دی، میں اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہوں. اور میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری جماعت سپاہی صحابہ نے بعض ایسے علاقوں میں اس انداز میں کام کیا ہے کہ خود فوج اور خود آزاد ادارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایم این اے ایسا لایا جائے جس نے پانی کی خونی موجوں میں کود کر کرائے پر کشتیاں حاصل کر کے 6-6 میل پیدل پانی میں سفر کر کے اپنے ان بھائیوں تک خوراک پہنچائی ہو، درختوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتارا ہو، یہ ایک لمبی تفصیل ہے. لیکن سیلاب کے عنوان پر میں یہ ایک رائے رکھتا ہوں کہ یہ سیلاب آیا نہیں ہے، یہ سیلاب لایا گیا ہے. یہ سیلاب قدرتی آفت نہیں ہے. میں اس قدرتی آفت اس کو اس لیے قدرتی آفت نہیں مانتا، میری بات سننا، ایماندارانہ رائے رکھتا ہوں، آزادانہ رائے رکھتا ہوں، یہ آپ دس مرتبہ کہیں، یہ قدرتی آفت نہیں ہے. یہ ایک حکومتی غفلت یا پھر حکومتی سازش کا نتیجہ ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب منگلا بارشیں ہوئیں، یہ بارشیں صرف آزاد کشمیر میں ہوئیں، یہ بارشیں پاکستان میں نہیں ہوئیں، یہ بارشیں جہلم میں نہیں ہوئیں. اور پھر حوالہ دیا جاتا ہے 1929 کا، جس دور میں آپ کے پاس نیا نظام نہیں تھا، جس دور میں آپ یہی چاہتے ہیں کہ آج پھر 1929 میں آپ واپس چلے جائیں. آپ کو محکمہ موسمیات نے قبل از وقت آگاہ کیا. یہ بحث تو جہلم کے اس منگلا ڈیم کے اوپر بیٹھ کر ہونی چاہیے کہ وہ لوگ بتلائیں گے کہ 3 روز پہلے دریائے جہلم کو بند کر دیا گیا اور پانی کو سٹور کرنا شروع کر دیا گیا. پیچھے سے بارشیں ہو رہی ہیں. جو قطرہ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر اترتا ہے وہ 72 گھنٹے میں منگلا ڈیم تک پہنچتا ہے. اور یہ جو بارش ہوتی رہی، آخر ادارے خبردار کرتے رہے، جب معلوم تھا کہ بارش اتنی تیزی سے ہو رہی ہے تو پہلے ہی پانی کو بند کیوں کر لیا گیا؟ پہلے ہی 2-3 گیٹ اگر کھلے رکھ دیے جاتے، جیسے جیسے پانی کا ریلا آتا جاتا وہ آگے چلتا جاتا، اس طرح سیلاب کی کوئی کفیت پیدا نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اسی بات پر بحث کر لی جائے، کیا 10 لاکھ کیوسک سے اوپر پانی کا اتنا پریشر، یہ یک لخت آسمان سے ٹوٹ پڑا؟ ہر دل ایسے نہیں ہے. کوئی چاہے تو میرے ساتھ اس بات پر مبالغہ کر لے. میں کہتا ہوں یہاں بات کرنے کی بجائے آپ آئیں ٹی وی پر، ریڈیو پر ہمارے ساتھ بات کریں اور عوام پر فیصلہ چھوڑ دیں. ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں، آپ اپنا موقف پیش کریں. اگر عوام کہے یہ سیلاب لایا گیا ہے، یہ سیلاب حکومت کی غفلت سازش کا نتیجہ ہے، تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ یہ غلطی آپ سے سرزد ہوئی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ پانی کو سٹور کرنا، پانی کو روکتے چلے جانا, اور یہاں تک کہ جب ڈپٹی کمشنر ایس پی جیلم کو معلوم ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر لے گئے. کیا قصور ہے اس عوام کا, کیا جرم ہے اس عوام کا کہ اسے مطلع نہیں کیا گیا. اسے رات کو جب 12 بجنے کے قریب ہوئے لوگ سو رہے ہیں, پھر آپ کا پانی, یہ ڈیم کا پانی خطرناک نشان سے اوپر چلا گیا ہے, آپ نے لوگوں کو مطلع بھی نہیں کیا. اب اگر آپ پانی چھوڑنا چاہتے ہیں کوئی سائرن بجا دیجئے, کوئی خطرے کا الارم دے دیجئے, عوام کی آگہی کے لیے کوئی تو کام کیجئے لوگوں کو پتا چل جائے, یا 2-4 گھنٹے اور سرچ کر لیجئے. نہیں تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے, آپ اس کا ایک دروازہ کھول دیں, 2 گیٹ کھول دیں, 3 گیٹ کھول دیں, یک لخت رات کے 12 بجے جب مخلوق خدا سوئی ہوئی ہے سارے کے سارے گیٹ کھول دینا اور عوام کو ایک پانی کی ضد میں مبتلا کر دینا. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قدرتی آفت ہے, یہ قدرتی آفت نہیں ہے, یہ آپ کی غفلت, یہ آپ کی سازش کا نتیجہ ہے. آپ چاہتے تھے, حکومت چاہتی تھی کہ عوام کا رجحان بدل دیا جائے, عوام پر جب سیلاب آئے ہمارے پاس وسائل ہوں گے, ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہوں گے, ہمارے پاس دیگر چیزیں ہوں گی, اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہوگا, ہم ایک جگہ جگہ جا کر ڈھانگ رچائیں گے, اپوزیشن کے پاس جب کچھ نہیں ہوگا اسے بدنام کرنے کا موقع مل جائے گا, ہمیں عوام کے سر پر ہاتھ رکھ کے خدمت کا نام نہاد پھریرا لہرانے کا موقع مل جائے گا. آج یہ کہا جاتا ہے اپوزیشن نے کیا کردار ادا کیا. میں بھی اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہوں, آؤ میرے ضلع میں پوری گورنمنٹ ایک طرف, میں اور میری جماعت ایک طرف, تم وا کر لوگوں سے پوچھو کہ کس نے عوام کی خدمت کی ہے. آپ لوگ گئے ٹرک لے کر, 10-10 ٹرک لے کر گئے, جب 2-2 فٹ پانی آیا تو وزیر موصوف واپس چلے آئے, بتلاؤ پھر 5-5 ٹرک لے کر 3-3 میل پانی کو کراس کر کے واسو آستانہ میں کون پہنچا, روڈی سلطان میں کون پہنچا, 18 داری میں کون پہنچا, پین دادل خان میں کون پہنچا, جیلم میں کون پہنچا, ڈیرا میں کون گئے, مرکوال میں کون گیا ہے, کسی عوام نے کہا ہے کہ تم لوگ ہو. آپ نے حکومت کا پیسہ نہ صرف یہ کہ بے دریغ اپنوں پر خرچ کیا بلکہ نوبت یہاں تک اگر مخیر حضرات نے کوئی ٹرک بھر کے بھیجے, کوئی سامان بھیجا, انلوڈ کرا دیا گیا, مجسٹریٹ انلوڈ کرا لیتا ہے, ڈپٹی کمشنر انلوڈ کرا لیتا ہے, زبردستی لوگوں سے پیسے وصول کیے گئے اور وہ پیسے وہ سامان انلوڈ کرا کر مسلم لیگ کا اس کے اوپر تھپا لگا کر پھر کہتے ہیں یہ تو مسلم لیگ دے رہی ہے, یہ تو حکومت دے رہی ہے. میں اس بات پر گواہ ہوں, میں نے جب سیلاب آیا میں نے اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر سے کہا لوگ ڈوب رہے ہیں, آپ مجھے کشتیاں دیجئے, ہم کشتیاں لے کر ہم لوگوں تک کھانا پہنچاتے ہیں, ہم لوگوں تک سامان رسد پہنچاتے ہیں, ہم درختوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتارتے ہیں. کہا جی آپ کو سامان نہیں مل سکتا. میری تاریخ استقاق کا ہی ہوئی, جس روز وزیر اعظم جھنگ جا رہے ہیں اس روز میں ڈپٹی کمشنر کو ملنے کے لیے وہاں گیا تو 2 جگہ کے ایک سارجنٹ نے مجھے روک لیا, کہنے لگے جناب آپ کی گاڑی اندر نہیں جا سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتی, کہ آپ کی سرکاری گاڑی جا سکتی ہے. میں نے اسے دکھایا کہ وہ شکست خوردہ امیدوار جو میرے مقابلے میں شکست کھا گیا ہے اس کی پرائیویٹ گاڑی وہ کھڑی ہوئی ہے, آپ مجھے کیسے روک رہے ہیں. اور دوسرے دن پتا چلا کہ مجھ پر مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم بریفنگ دے رہے تھے, اعظم طارق مسلح گن مینوں کے ساتھ وہاں چلا گیا جبکہ وزیر اعظم ابھی طیارہ سے نہیں اترے. یہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں تعاون کرے, اپوزیشن نے جو اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا وہ ان کے سر, جنہوں نے تعاون کیا عوام کی خدمت کی آپ نے اس تعاون کا کیا صلہ دیا, آپ نے اس تعاون کے بدلے میں کیا ہمیں دیا, نتیجہ یہی دیا. آپ نے مووی کے انتظار میں آؤ اگر کسی کو ثبوت چاہیے پروف چاہیے میں تمہیں جنگ میں پروف دیتا ہوں کہ تمہارے ذمہ دار حکومت کا سامان ہاتھوں میں لے کر مووی بنائی بعد میں وہی کیمپ میں واپس آ گیا. وزیر اعظم جب جنگ میں گئے ایک جناب بہت بڑے دکان سجا دی گئی, ٹھیک ہے ڈبے ہیں بوریاں ہیں, میں نے کہا آج تو قوم کے گھر بھر جائیں گے, لیکن کیا ہوا کہ وزیر اعظم نے بیان دینا اور تقریر کرنا بھی پسند نہ کی, وہ واپس آئے سارا سامان ٹرکوں پہ لادا واپس بازار میں آ گیا. یہ ڈرامہ بازیاں ہوئی حکومت, آؤ پوچھو آج یہ فیصلہ عوام سے لو کہ خدمت کس نے کی ہے, مذاق کس نے کی ہے. پھر دورے شروع کر دیے گئے اور دورہ کیا ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے پوری ڈویژن کی انتظامیہ تیاری کر رہی ہے, ہیلی پیڈ بن رہا ہے, وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں, استقبال ہو رہا ہے جیسے انڈیا کو فتح کر کے آ رہے ہیں, یہ انڈیا کے فاتح آ رہے ہیں, ان کا استقبال ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہاں جناب ایس ایچ او صاحب، وزیر اعظم کا استقبال ہو رہا ہے جی، ڈی ایس پی صاحب کہاں ہے جی، وزیر اعظم کا استقبال ہو رہا ہے، ڈی سی کہاں ہے وزیر اعظم کا استقبال ہو رہا ہے، وہ خدا کے بندوں قوم مر رہی ہے، ان کے پاس کشتیاں لے کر جانے والا کوئی نہیں، خوراک لے کر جانے والا کوئی نہیں، تمہیں اس موقع پر بھی استقبال کی پڑی ہوئی ہے، اور ساری قوم کو، ساری گورنمنٹ کو، ساری انتظامیہ کو آپ نے وقف کر دیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے استقبال کرے، آپ کی ویڈیو بنائے، آپ کے لیے پہلے سے کچھ لوگوں کو آؤ میں پروف دیتا ہوں، کیا جب وزیر اعظم جنگ میں گئے اور انہوں نے جن لوگوں کو آٹا تقسیم کرنا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی مستحق نہیں تھا، وہ سارے کے سارے ضلع کونسل کے بیدار تھے، وہ ضلع کونسل کے بیدار تھے، یہ فراڈ، یہ دھوکا، یہ اب نہیں چلے گا، یہ بات کون پوچھنا چاہتی ہے، یہ ڈیم بھرا کیوں گیا، پانی روکا کیوں گیا، دریا کے پانی روک کر گیٹ بند کر کے ڈیم کو بھرتے چلے جاتے ہیں، پھر رات کو چھوڑ دیتے ہیں، جتنے لوگ شہید ہوئے، جتنی املاک تباہ ہوئی، میں حکمرانوں کو اس کا قاتل سمجھتا ہوں، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں، کیا ہوگا، جو ہو رہا ہے وہی ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، جھوٹے مقدموں میں ملوث کرتے ہو، ہزار کر دو ہماری جانے بلا، کیا دیا ہمیں، جس روز سے میں نے بنا ہوں ایک پیسہ بھی گرانٹ کا نہیں دیا گیا، یہ تمہاری انتقامی کاروائیاں دنیا جانتی ہے، جو اور کر سکتے ہو کرو، لیکن سدائے حق سے نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ تمہارے ظلم و جبر کو ہم انصاف کہہ سکتے ہیں، نہ تمہاری اسلام دشمنی پہ پردہ ڈال سکتے ہیں۔ جناب محترم، اس موقع پر آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک در سیلاب کے بعد حکام کے دورہ جات، اس کی تفصیلات جیسے کہ میں نے آپ گرج کی ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ اب آئیے، ایسے بھی واقعات پیش آئے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اسمبلی کے فورم پر کہہ رہا ہوں، وزیر اعلیٰ کی خبر آئی ٹی وی میں کہ وزیر اعلیٰ پنڈ دادن خان گئے، لو میں آج چیلنج کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ اس دن پنڈ دادن خان گئے ہی نہیں، پنڈ دادن خان گئے ہی نہیں، اور جناب خبر آ رہی ہے پنڈ دادن خان گئے، تو آپ خبریں بنائیں، خبریں بنانے سے کبھی قوم کی مصیبتیں دور نہیں ہوا کرتی۔
مولانا صاحب آپ کے دو منٹ باقی ہو۔
جی میرے دو منٹ نہیں ہے، آپ گھڑی دیکھیے، آپ مجھ سے پہلے، ابھی تو میرے پانچ چھ منٹ باقی ہیں
جی
جناب،
جی دو منٹ
آپ چونکہ بعد میں تشریف لائیں
جی،
اس لیے جناب والا میں نے یہ رائے ایماندارانہ طور پر ایک ایک، میں تین مرتبہ جیل میں جا چکا ہوں، آپ جیل میں سے شروع کر لیجئے، عوام سے پوچھ لیجئے، پانی روک کر چھوڑا گیا ہے یا اچانک اچانک پانی آ گیا تھا، اگر عوام کہہ دے پانی اچانک آیا تھا، آدم تارک اسمبلی کی رکنیت چھوڑ دے گا، اور اگر عوام کہے پانی کو سٹور کر کے روکا گیا ہے، پھر اس کو قدرتی آفت کہنا، یہ قدرت کے اوپر الزام لگا کر اپنی برائی، اپنے دامن سے داغ کو دھونے کے مترادف ہے۔ میں جناب اسپیکر اب یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے یہ قومی حادثہ ہے، یہ قومی سانحہ سپریم کورٹ کے آزاد ججوں پر مشتمل ایک آزاد بینچ تشکیل دیا جائے، وہ اس بات کی تحقیقات کرے کون تھے وہ لوگ جو اس سازش میں ملوث ہیں، آخر وہاں کی پولیس اور انتظامیہ کو 12 گھنٹے پہلے خبر ہو گئی، عوام کو خبر کیوں نہ ہوئی؟ دوسرے جتنے نقصانات ہوئے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جو زمینیں بنجر ہو گئیں، ویران ہو گئیں، اب وہاں نئی فصل کی بجائی ہے، نئی فصل کی بجائی کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں، ان کا اثاثہ جو ہے وہ پانی کے سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، لہذا فوری طور پر تمام کسانوں کو 1 سال پر بلا سودی قرضے دیے جائیں، ان کو بیج فراہم کیا جائے، انہیں فوری طور پر جو ہے وہ کھاد فراہم کی جائے، انہیں سپرے فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، مکان ٹوٹ گئے، شہروں کے شہر بہ گئے، اور پورے کے پورے قصبات کے نشان ختم ہو گئے، لوگوں نے مکان تعمیر کرنے ہیں تو سیمنٹ غائب ہو گیا، سیمنٹ ملتا ہی نہیں ہے، سیمنٹ چاہیے تو یہ تھا کہ سیمنٹ کی فراوانی ہوتی، کم از کم حکام بالا ارباب دست کشا، میں ان سے اپیل کروں گا وہ مخصوص علاقوں میں سیمنٹ اپنی اصلی قیمت پر اگر فروخت کر دیں تو ان کا قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نقصانات
اقبال مہدی صاحب، راجہ اقبال مہدی صاحب والا پوائنٹ آف آرڈر، کوئی ضروری بات ہے تو راجہ صاحب
دیجیے، میں ٹائم نوٹ ہو رہا ہے
جی جی، راجہ اقبال مہدی صاحب،
مولانا صاحب نے پنڈ دادن خان کا بہت بار ذکر کیا ہے جی بیچ میں، تو یہ تو اپنے جو ان کے لیڈران یا ان میں سے جو بھی کوئی گیا ہے وہ سنا تھا کہ گئے ہیں، کیونکہ میرا حلقہ ہے اور میں پہلے دن سے وہاں موجود ہوں. ایک پہلی بات یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایم این اے کی بات کی کہ جو پانی میں گیا اور کسی نے کوئی چیز پہنچائی. ایم این اے ان کی ایک تقریر کے شروع میں فکرے تھے تو اس کا میں خود ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ میں وہ ایم این اے ہوں جس نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایم این اے, میں ان کے سامنے ہوں, میرے ساتھ چلے وہاں, میں وہ ایم این اے ہوں. دوسرا نمبر انہوں نے وزیر اعلیٰ کی بات کی. وزیر اعلیٰ پرنٹ دادن خان کا ایک وزیر اعلیٰ اس کے ساتھ پرنٹ دادن خان, وہ غلطی سے چھپ گیا جس کی یہ بات کر رہے ہیں. وہ ہرنپور کا مقام ہے, پرنٹ دادن خان تحصیل کا وہ حصہ ہے. وزیر اعظم صاحب اس کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے وہاں پرنٹ دادن خان میں تشریف لائے. یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں. مولانا صاحب ہیں, مولانا صاحب کو سوچ کے بات کرنی چاہیے. شکریہ جناب اسپیکر. اس بھری مجلس میں کوئی ایک ایم این اے نکل آیا ہے. میں نے یہ کہا کوئی جاؤ میرے جیسا ایم این اے جس نے جیلم سے لے کر مظفر گڑھ تک وہ پانی میں کودا ہو. مظفر گڑھ سے لے کر جیلم تک ایک ایک حلقے میں گیا ہو اور وہ اس کے پاس ایسا نہ ہو.
جناب
اسپیکر, مولانا نے پھر ذکر کیا, راجہ صاحب نے ایک بات کی اور یہ صبح یہ خبر لگی ہوگی. ہم جتنے اس علاقے کے ایم این اے, میں خود شروع سے لے کے آخر تک اس علاقے میں رہے, پانی میں رہے, کشتیوں میں گئے, پانی جھاگ کے گئے, تیر کے گئے, یہ بات غلط کرتے ہیں کہ صرف ایک ہی ہے اور کوئی نہیں رہا. ایک میں نہیں, جو جو اپنے اپنے علاقوں کے ایم این اے تھے, ہر ایم این اے وہاں رہا ہے. یہ غلط بات ہے, اس طرح یہ غلطی نہیں کرنی.
شکریہ. نو مور پوائنٹ آف آرڈر. جی بولن سے ختم کرے. جی
مجھے بولنے تو دے جناب اسپیکر. میں محترم دیوانہ صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں.
برجیز صاحب
آپ کی باری آ جائے گی. جناب اسپیکر, میں مولانا صاحب سے بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں تو چاہتا تھا میں ان کی تقریر میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا تھا. صبح بھی اور کل بھی غالباً اپوزیشن کی طرف سے بڑی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے ایم این اے جن میں میں خود شامل ہوں, میں خود ٹرکوں کا 15 ٹرکوں کا گیا ہوں اور ان کی یہ بات غلط ہے. مسلم لیگ کے ایم این اے جو ہیں وہ علاقوں میں نہیں گئے. ہمارے علاقوں میں ان سیلاب زدہ علاقوں کے لیے جاوید اقبال
شاہ صاحب تشریف رکھے. جی شاہ صاحب آپ کا نام ہے تقریر میں, آپ اپنی باتیں کہہ دیں. جی یہ بتانا.
شکریہ جناب ممبران قومی اسمبلی, آپ ضرور تشریف لے گئے. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ پانی میں میری طرح
کودا ہو. اپنی بات ختم کریں.
میں نے کہا تھا میری طرح پانی میں کودا ہو اور تیرتا ہو, اور کسی کو ابھی بھی شوق ہو تو میرے ساتھ پانی میں تیر کر دیکھ لے. اگر کوئی مجھ سے آگے بڑھ جائے ان ایم این او میں سے تو میں کہہ دوں گا کہ انہوں نے ہم سے جا. اور میں نے جیلم سے لے کر مظفر گڑھ کی بات کی ہے. چلو بارہ جناب والا, میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے حکومت کی دی ہوئی کشتیوں اور حکومت کے پیسے کو استعمال کیا. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں ہم نے روزانہ 1000 روپے
تشریف رکھے. لیٹ ہم فنش. تو صاحب تشریف رکھیں. جی
تشریف ڈول ہو سکتا ہے.
جی تشریف رکھیں. جی مولانا صاحب
یہی مقابلہ کر لو, الگ کیا کریں گے.
جی مولانا صاحب
آپ لوگوں کو تیرنا سیکھنا چاہیے کیونکہ قوم کو ڈبوتے وقت پھر بچانا بھی ہونا چاہیے. شکریہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی اور بھی بولنا چاہتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں.
ختم کریں. جی پلیز.
جی آپ نے ٹائم نوٹ کیا, یہ میرے ساتھ کر گئے.
جی مولانا صاحب نہیں
شکریہ جناب اسپیکر. تو یہ میں ایک میں ایماندارانہ میں اب بھی کہتا ہوں, خدا نہ خواستہ اپوزیشن کی حیثیت سے یا مخالفت برائے مخالفت نہیں, جو دیکھا جو سمجھا جو ذہن میں آیا, میرا حق ہے کہ میں بغیر کسی خوف و خطرے کے اسے اس ایوان میں بیان کروں. میں نے بغیر کسی خوف و خطر کے, بغیر سوچے سمجھے کی مثال, چونکہ آپ کیا قائم ہے مجھے اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب والا میں نے عرض کیا ہے کہ سیمنٹ, خاص طور پر سیمنٹ تو بالکل بازاروں میں مفقود ہو چکا ہے. لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے نئے مکانات بنانے کی. میں اس لیے عرض کروں گا کہ لوگوں کو گارڈر والے اینٹیں سیمنٹ
لوگوں کی. عبداللہ غازی صاحب آپ کمیشن کریں. جی
آپ کی باری آئے گی انشاءاللہ. آپ بے شک خونڈی سمیت بولنا.
جی
تو میں اس سلسلے میں توجہ دلانا چاہوں گا اور اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت عوام تک جو فنڈ پہنچانا چاہتی ہے عوام کی خدمت کے لیے, اگر جمہوریت اس بات کا تقاضا کرتی ہے, اگر عقل بصیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے تو ویلکم, آپ اپوزیشن ساتھیوں کو ساتھ لیں تاکہ ایماندارانہ طریقے سے حقدار کو حق پہنچے اور کسی قسم کا کوئی غبن نہ ہو جس کے اوپر عوام جو ہے وہ پریشان ہے, عوام محسوس کر رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو مرضی آپ کی ہے, ہم نے تو آپ کی مدد کے بغیر اللہ کے بھروسے پر جو ہم سے عوام کی خدمت ہو سکی ہم نے کی ہے. شکریہ جناب.
مشترکہ اجلاس میں ایرانی صدر کے خطاب کے موقع پر مولانا محمد اعظم طارق کو اجلاس سے روکنے کے لیے گرفتار کرنے کی مذموم اور شرمناک جسارت کے خلاف مولانا محمد اعظم طارق نے تحریک استحقاق پیش کرتے ہوئے کہا,
باضابطہ کسی مقدمہ میں گرفتاری ہوئی, نہ میرے بار بار مطالبے پر مجھے کوئی گرنٹ مولانا گیا اور نہ میری کوئی ضمانت ہوگی.
ابھی آپ کے وہ استحقاق پہ آ رہے ہیں, اس پہ آپ بات کریں.
میں یہ چاہتا تھا کہ جب تک یہ بات طے نہ ہو جائے اس وقت تک ایک محض جھوٹ ایک محض دجل کے میری ضمانت ہو گئی, مجھے گرفتار کیا گیا, اس وقت تک یہ اس طرح کی بات آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے.
جی مولانا صاحب, جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے پولیس اسٹیشن سے اس کے اوپر مجھے کاروائی کرنی پڑتی ہے. میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ اگر آنریبل ممبر آپ تشریف رکھیں, کوئی اگر گرفتار ہوتے ہیں یا ڈیٹین ہوتے ہیں, خواہ وہ 10 منٹ کے لیے ہوں 20 منٹ کے لیے ہوں, انڈر دا رولز اسپیکر کو اطلاع فوراً دینی چاہیے. اگر نہیں دیتے ہیں تو اس کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے. اگر ریلیز آنریبل ممبر ہوتا ہے یا جیل سے بھی ریلیز ہوتے ہیں سزا پا کے بھی, تو پھر بھی انہوں نے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کو اور اسپیکر کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ریلیز کر دیا. دونوں یہ چیزوں کے اوپر ہم نے ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ آفیشیل ایک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کی تحریک استحقاق چلے گی, اس پہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. کال اٹینشن نوٹس آئٹم نمبر 2A, لیاقت بلوچ صاحب.
اسپیکر, بات کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ کم از کم کوشچن آور کے اندر یہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہ کی جائے, ویسے تو اصولی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹریجری بینچز کی ذمہ داری ہے, اپوزیشن بینچز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورم پورا کرے, لیکن جو بزنس ہمارے سامنے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کی روح کے پیش نظر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی جائے تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک محنت کے ساتھ سوالات تیار کیے جاتے ہیں, پھر سیکرٹریٹ کی طرف سے جب اسمبلی منسٹریز کو طلب کیا جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں, تو یہ ایک ایسا گھنٹہ ہوتا ہے اور ایک آور ہوتا ہے کہ جس میں بیٹھ کے ہم ساری چیزوں کی تفصیلات سمجھ سکتے ہیں. اور میں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ ممبرز کو کم از کم کوشچن آور کے اندر اور پرائیویٹ.
مولانا ضیاء الرحمان فاروقی سے پنجاب کے بڑے اہم ذمہ دار افسران نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے ان سے یہ کہا کہ آپ مولانا اعظم طارق سے کہیں کہ وہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت نہ کریں. چنانچہ اس سلسلے میں جب 6 ستمبر کو میں لاہور میں گیا اور 6 ستمبر کو ہماری دفاع پاکستان اور جہاد کشمیر کانفرنس تھی چبرزی گراؤنڈ لاہور میں, میں اس میں شامل ہوا. اس میں ہمارے قائد مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب بھی موجود تھے. تو جب ہم اپنے کانفرنس میں رات قریباً 3 بجے فارغ ہوئے تو مجھے اے سی صدر جناب ترین صاحب اور اے سی ماڈل ٹاؤن کو مجھے ملے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ آپ سے ہوم سیکرٹری پنجاب بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ ہم چمبا اس میں جلسہ سے فارغ ہو کر آئے, 3:20 پر ہم نے رابطہ کیا تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ وہ سو چکے ہیں, آپ صبح 6 بجے فون پر بات کریں. چنانچہ رات کو ہم چمبا اس واپس آئے, ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا چونکہ مجھے 7 بجے فلائٹ میں آنا تھا. ابھی میں نیچے نکل آیا تو اتفاق سے میرے پاس گاڑی نہیں تھی, میں نے ایک ساتھی کو کہا مجھے موٹر سائیکل پر آپ چھوڑ آئیں ایئرپورٹ پر. تو جیسے ہی میں آیا تو ایک ڈی ایس پی صاحب پولیس کی موبائل لے کر آ چکے تھے, انہوں نے کہا میں آپ ہی کے لیے آیا ہوا ہوں, آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں اور آپ ہوم سیکرٹری صاحب سے بات کریں, بہت ضروری آپ سے بات کرنا ہے. چنانچہ وہ خود مجھے اپنی پولیس موبائل پر بٹھا کر وی آئی پی لانچ ایئرپورٹ لاہور میں لے کے آئے اور میں نے ان کے سامنے ہوم سیکرٹری صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا جی آپ نے مجھے یاد کیا ہے, فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے. وہ ہمارے بڑے مہربان بڑے شریف نفس ایک افسر ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میری آپ کا کیا خیال ہے, میں کیا ارادہ ہے. میں نے کہا جی میں تو اسلام آباد جا رہا ہوں, صدر صاحب نے اجلاس بلایا ہے, میں اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس میں تشریف نہ لے جائیں. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے اور ملک میں کبھی کبھی ایسی مواقع آتے ہیں. میری زندگی کا تو یہ پہلا موقع ہے آپ اس سلسلے میں انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ حالات خراب ہو سکتے ہیں, کچھ بدمزگی ہو سکتی ہے. میں نے کہا ایسی بات نہیں, میں ایک ذمہ دار ممبر ہوں میری اسمبلی کے, اگرچہ عمر بہت تھوڑی ہے لیکن آپ اگر معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کبھی بھی اسمبلی کے ضابطے اور اسمبلی کے قواعد سے نراف نہیں کیا. میں انشاءاللہ العزیز یہ محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے ایران سے آنے والے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے ہمارے فکری نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہاں جو کچھ حالات ہیں مجھے ان سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ ضرور سمجھیں کہ وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہماری پارلیمنٹ میں آئے ہیں. میں ایسی کوئی بات اور کوئی انداز اختیار نہیں کروں گا جس سے میرے ملک کی یا میری اسمبلی کے وقار کو نقصان پہنچے. لیکن وہ بار بار یہی اصرار فرماتے رہے بڑے دھیمے دھیمے انداز میں کہ آپ تشریف نہ لے جائیں, اور میں انہیں بار بار یہ کہتا رہا کہ ایسی بات نہیں ہوگی. چنانچہ میں وہاں سے, یہ ہمارے لیاقت بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں نے انہیں وی آئی پی لانچے میں بات کی کہ پہلے ہمارا تھا پروگرام اور اب جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک یادداشت پیش کی جائے ایران کے بارے میں وہاں کے اہل سنت کے لیے, اور کچھ وہاں سے لٹریچر آتا ہے اس قسم کا جس سے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ سپیکر صاحب کے تھرو ہم جو ہے یادداشت آپ پیش کر دیں اور براہ راست دینا مناسب نہیں ہے یا کسی کھانے کے موقع پر. یہ باتیں میری اپنے ہمارے محترم لیاقت بلوچ صاحب سے وی آئی پی لانچ لاہور میں ہوئی. چنانچہ ہم فوکر میں بیٹھے, اس میں میرے ساتھ یاسین بھٹو صاحب تھے, لیاقت بلوچ, زاد سرفراز صاحب اور ہمارے پارلیمانی جو ہے وہ رہنما قیصر صاحب تھے. چنانچہ ہم جب ایئرپورٹ پر اترے تو ایئرپورٹ پر جہاز کی سیڑھی کے ساتھ ہی گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی جناب ایس ایس پی راؤ اقبال صاحب نے. یہ حضرات جیسے ہی وین میں بیٹھتے چلے گئے وی آئی پی والے میں, تو میں اس پر جانے لگا تو مجھے سب سے ان سے سلام کیا ایس پی صاحب نے, تو مجھے کہنے لگے آپ اس گاڑی میں تشریف لائیں. میں نے کہا جی میں اسی میں جاؤں گا جس میں, کہنے لگے ہم آپ کو بحفاظت لے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میری باہر گاڑی بھی آئی ہوئی ہے اور میرے گن مین بھی موجود ہیں, ان شاء اللہ حفاظت آپ چھوڑیے, اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو کہنے لگے نہیں نہیں آپ بیٹھے تو صحیح, آپ سے ضروری بات کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب انہوں نے اصرار کیا میں ان کے ساتھ بیٹھا, چنانچہ وہ مجھے باہر لائے اور میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ مجھے بحفاظت پارلیمنٹ میں لے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایران کے صدر جو تشریف لائے ان کی وجہ سے یہاں ان کے متعلقین, معاونین, ان کی جماعت کے لوگ بڑی مقدار میں تھے. تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید انہیں خطرہ ہے کہ ان معزز مہمانوں کے ساتھ جو ان کے عقیدت مند ہیں وہ آئے ہوں گے, خدا نخواستہ ان سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا, تو یہ اپنی حفاظت میں مجھے اسمبلی میں لے جانا چاہتے ہیں. چنانچہ جیسے ہی وہ اسلام آباد کے روڈ پر ہم آئے, تو اسلام آباد آنے کی بجائے جب لاہور روڈ کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے کہا آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آج آپ کا جانا مناسب نہیں ہے, وہاں بڑی بدمزگی پیدا ہوگی. پھر میں نے ان سے کہا کہ میں گرفتار ہوں, انہوں نے کہا آپ بالکل گرفتار نہیں. میں نے کہا مجھے ورانٹ دکھائیں, آپ نے مجھے کیوں گرفتار کیا ہے, کس وجہ سے آپ مجھے حبسے بھیجا میں رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کوئی پریشان نہ ہو, ہمیں اوپر سے ہے چند باتیں آپ سے کرنی ہے. چنانچہ سارے راتیں باتیں کرتے گئے, میں نے ان سے کہا, اور وہ یعنی ایک راستہ وہ انسان ہے وہ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کریں گے, اور نہ میں اس بات کے لیے ایک اسمبلی کے اجلاس جو میرا حق بنتا ہے اس کے لیے مجھے جو ہے وہ غلط بیانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ متعلقہ وزیر سے میری بات کرائیں, آپ چودھری امید حسین صاحب سے میری بات کرا دیں, آپ کسی طرح چودھری عبدالغفور صاحب سے بات کرا دیں, آپ نثار صاحب سے بات کرا دیں, کہ میں شورٹی دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہوگی, آپ کی ایجنسیوں نے غلط آپ کو گائیڈ کیا ہوگا, آپ مجھے اس طرح پریشان نہ کریں اور مجھے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جانے دیں, اور اگر آپ نہیں جانے دیتے تو آپ, انہوں نے دوران گفتگو کہا آپ نے مری میں جلسہ کیا تھا آپ پر ایف آئی آر کٹ گئی ہے. اور میں نے کہا جی ایسے تو میں جہاں جلسہ کرتا ہوں مجھ پر ایف آئی آر کرتی ہے, 16 ایم پی او بنتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے اوپر سینکڑوں مقدمات ہیں. یہ برسبیل تذکرہ جو انہوں نے کہا, میں آپ کے سامنے برسبیل تذکرہ کہا, لیکن وہ مجھے سارے راستے یہی کہتے تھے کہ ہمارا معزز مہمان ہے اس وقت ہمیں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا جی میں آپ سے زیادہ یہ باتیں اپنے دل میں رکھتا ہوں اور ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورے راستے میں نے ان سے جب یہ کہا کہ آپ ورنٹ دکھائیں, آپ میری نظر بندی کے احکامات دکھائیں, تو وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے, وہ تو یہی کہہ رہے تھے میں ابھی آپ سے رابطہ کراتا ہوں, ابھی میں یہی باتیں جو آپ کہہ رہا ہوں اوپر کہتا ہوں تو ممکن ہے پھر ابھی ہم آپ کو خود چھوڑ کر آئیں گے. چنانچہ اسی طرح وہ, میں نے سمجھا یہ مجھے سہارا لے جا رہے ہیں, لیکن وہ مجھے ایک ہوٹل لے گئے ایک ایسے ریسٹ ہاؤس میں جو دو کمروں پر مشتمل تھا اور اس میں بجلی بھی نہیں تھی. بہرحال میں وہاں ٹھہرا, میں نے کہا جی آپ میری بات کرائیں, تو کہنے لگے اب تو میرا جو ٹیلی فون ہے اس کی ارینجمنٹ بھی ختم ہو گئی ہے, اب یہ حدود سے باہر آ گیا, اب یہ تو چلتا نہیں ہے, لہٰذا وہ مجھے وہیں چھوڑ کر, اور یہ کہہ کر کہ انشاءاللہ ابھی دو چار گھنٹے میں جیسے اجلاس ختم ہوگا ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. چنانچہ اس میں یہ بالکل بات نہیں تھی کہ آپ کو ضمانت کرانی پڑے گی یا آپ کسی مقدمے میں باضابطہ جو طور پر جو ہے وہ ملوث ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. چنانچہ رات کو 9 بجے ڈی ایس پی صاحب متعلقہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ تیاری کریں جی چلیں. میں وہاں تیار ہوا, میں نے کہا چلیں جی.
तो फिर वो जब मुझे अपने इस्लामाबाद लाने की बजाय फिर रावलपिंडी ले गए, पंजाब कांस्टेबल के एक बहुत खूबसूरत जो है वो हाल था, तो उसमें हमारे मोहतरम एसी साहब जो रावलपिंडी से तलक रखते हैं वो तशरीफ रखते हैं, वो तशरीफ फरमाते दो मजिस्ट्रेट साहब थे, मुझे उनके नाम दिला देने। तो मैंने उस वक्त जब बैठा तो कहने लगे नाहिद कागज मेरे कागज पर करें, तो बिल्कुल एक सादा कागज के ऊपर वो तारीख लिखने लगे, उसमें आधे कागज पर इंग्लिश तारीख थी और आधे पर उर्दू थी, जिसमें लिखा था कि 20,000 के मुचलके पर आपको रिहा किया जाता है। तो उस पर मैंने कहा कि मुझ पर क्या मुकदमा है, किस मुकदमे में आप मेरी रिहाई कर रहे हैं, मैं किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं हूं, और या इन्वॉल्व अगर हूं भी मुझ पर मुकदमा है तो मेरी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं हुई, और फिर अगर आप मुझ पर 16 MPO का मुकदमा लगाते हैं तो मैं आपकी जमानत भी नहीं कराना चाहता, आप मुझे पड़ा रहने दें अंदर, मैंने कोई वकील किया है, मैंने कोई आपसे जमानत की भीख मांगी है और मैं कोई आपके पास जमानती लेकर आया हूं, मैं नहीं मत चाहता। इसके ऊपर एक घंटा तक इकरार होता रहा, वो मुझे कहते रहे बस आप ही अपनी जान पर रहम करें, हम भी कहने 12 बज रहे हैं अब हमने जाना है। मैंने कहा जी आपके 12 बजे या आपका 1 बजे, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे आप जितनी देर मर्जी जो है वो जेल में रखिए, कहीं रेस्ट हाउस में रखिए, मैं बिल्कुल जमानत नहीं चाहता, मैं इस तरह जमानत पर नहीं जाऊंगा और मैं इसको नहीं तस्लीम करता। ये कल मैं तारीख मैं मेरी गिरफ्त से वहां, और वो इतने मौजूद इंसान है, वो अब भी अगर उनसे पूछ लिया जाए वो कभी जो है झूठ नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि मौलाना इसरार करते रहे, मैं यही कहता रहा कि मेरी आज तारीख इस सरकार को खराब करने के लिए अंदाज अपना रहे हैं, इसलिए मैं नहीं दस्तखत करता, ना मैं जमानत देता हूं, ना मैंने कोई वकील किया है, ये तो नाकाबिले जमानत मुकदमा है। एक घंटा जनाबे वाला उस पर इकरार होता रहा, आखिर उन्होंने मुझे कहा मरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सादा कागज है, ये पुलिस का मसला नहीं है, हमारी जान छूटे तो आप मेहरबानी करें हम पे करें। तो इस तरह मैंने कहा अच्छा यार अगर आप इसकी जान छूटती है, अगर जब मैं वहां तारीख शिकायत पेश करूंगा मेरी मुंह में जुबान होगी, मेरी कोई बात सुनने वाले फामीदा लोग होंगे, वहां एक हमारे स्पीकर हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो हर मेरी बात को इग्नोर करते चले जाएंगे। चुनाची मैंने उस पर दस्तखत किए और उन्होंने मेरी जो है वो मुझे पुलिस की वही मोबाइल DSP साहब मुझे जो है MNA हॉस्पिटल में छोड़ कर गए। तो जनाबे वाला इसमें होम सेक्रेटरी का जो किरदार है मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। SP साहब पूरे रास्ते में यानी इस्लामाबाद से लेकर कहूटा तक जिस करीबन 1.5 घंटे का रास्ता पहुंचा है वो मुझे यही समझाते रहे कि हमारे मेहमान हैं, हमारे ये प्रेस वाले कि वो मुझे क्यों समझाते रहे, वो मुझे क्यों कहते रहे मैं आपके ऊपर बात कराता हूं, वो तो कहते कि आपको मुझे में फिर ये जो मुकदमा मरी में जिसको चलाया गया कल की आप अखबार पढ़ें उसमें जिनके ऊपर और लोगों ने भी तकरीर की है वो मरीज हैं, वहां के उलमाए किराम हैं, वहां के खिलाड़ी हैं, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया, वो अभी भी फिरते हैं, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और जो वहां के शहर के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई नहीं आया। तो दूसरी बात है कल के अखबार में ये बात मौजूद है कि बाद जराये के मुताबिक पहले यह तय हुआ था कि मौलाना आजम फारूक को उनके कमरे ही में नजरबंद कर दिया जाए, ये बात था, लेकिन बाद एजेंसियों ने यह कहा कि नहीं उन्हें गिरफ्तार करके किसी मुकदमा के अंदर डाल दिया जाए। तो इसलिए नाइब स्पीकर मैंने 5 बातें आपके सामने रखी हैं, पहली बात होम सेक्रेटरी साहब की, दूसरी बात SP साहब का जो अंदाज है, तीसरी बात मैंने कोई जमानत की दरखास्त नहीं दी, ना कोई वकील ना मैंने ऐसी कोई बात, चौथी बात अखबार की जो इतला है कि मुझे 105 नंबर में ये नगर बंद करना चाहते थे, तो ये मैं समझता हूँ पूरे हाउस की ये बदनामी है, ये 16 MPO का मुकदमा तो आम आदमी को बन जाता है, कितने इतने मुकदमों की आड़ लेकर कितने बड़े अहम इजलास से मुझे रोकना, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा ही शर्मनाक कदम है जिसकी जितनी मुकम्मत की जाए पूरी नहीं हो सकती अपने उसकी। और फिर ये ऐसा मुझे एक इजलास से महरूम किया गया है, अब आप दोबारा भी अगर इजलास बुलाएंगे तो वो इजलास नहीं होगा, उसमें तो सारे ठीक होंगे, ये जो एक नाकाबिले तलाफी मेरी शख्सियत को और मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया है और ये तासर करने की कोशिश की गई है कि ये कोई इतना शर्पसंद है, ऐसा तकरीबदार है जो इजलास में आता तो पता नहीं क्या हो जाता, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मोहतरम वजीर साहब, मैं इनकी शख्सियत का बड़ा एहतराम करता हूं, मुझे हैरत होती है कि मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई और ये अपोज कर रहे हैं, इस ज्यादती का इजाला होना चाहिए, इन्हें अपोज नहीं करना चाहिए, आम मामला ड्राइव स्टेडियम कमेटी के सपोर्ट करें, इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाए।
जनाब स्पीकर बहुत सारी तफसीलात मोहतरम मौलाना आदम तारिक साहब ने रखी हैं, एक पार्लियामेंट के मेंबर का सबसे बड़ा हक उस पर यही होता है कि आवाम की नुमाइंदगी के लिए जब भी इजलास तलब किया जाए उसे इजलास में हाजिर होना चाहिए और उसके रास्ते में कोई बिला वजह रुकावट नहीं पैदा की जानी चाहिए। आम तौर पर हम अपने प्रिविलेजेस का फैसला इसी बुनियाद पर करते हैं कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, रोका गया है, ब्लॉक किया गया है कि वो इजलास में शिरकत न करे, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات آ گئی ہے کہ انہیں اجلاس میں شرکت سے روکا گیا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو گرفت لی دی جا رہی ہے کہ گرفتاری اس مقصد کے لیے ہے کہ انہوں نے قابل اعتراض تقریر کی اور مریض کے اندر انہوں نے بہت ساری قابل اعتراض گفتگو کی, لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قابل اعتراض تقریر جو ہے مریض کے اندر پہلی مرتبہ اگر ان کے اپنے قانون یا ضابطے کے مطابق ہے وہ پہلی دفعہ نہیں. اس سے پہلے بھی تو بے شمار جلسوں میں خطاب کر چکے تھے, تقاریر کر چکے تھے, مقدمات بھی درج ہوں گے, انٹیلیجنس کی رپورٹس میں بھی یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہوں گی. اس لیے اگر یہ بنیاد بنائی جائے کہ کسی ایک جلسے میں کوئی قابل اعتراض تقریر کی گئی تھی اور اس سے پہلے اس نے کوئی پہلے اس طرف کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی محض اس جرم کو یا اس زیادتی کو چھپانے کے لیے بات کی جا رہی ہے, اور حقیقت میں اس بنیاد پر اپنے اس جرم کو نہیں چھپایا جا سکتا. اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس بات کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ بھائی انہیں اجلاس میں شرکت سے روکا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مریض کے اندر جلسہ ہوا اور اس میں مقدمہ قائم ہوا, اس کے بعد مولانا اعظم طارق صاحب مریض کے جلسے سے روانہ ہو کر ایئرپورٹ پر آئے. ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد یہ لاہور گئے, لاہور وہاں ہوم سیکٹری میں اور ان کے باقی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ جناب آپ کل کے اجلاس میں شرکت نہ کریں, اور اگر وہ مقدمہ قائم ہو چکا تھا, مقدمہ درج ہو چکا تھا اور مقدمے کے بارے میں ان کو اطلاع مل چکی تھی, ان کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی, تو پھر اس مقدمے کے اندراج کے بعد پھر ان کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا. اور جو لاہور کے اندر ہی اگر محکمہ یہ کام کر رہا ہے اور ان کو اطلاع فراہم کر رہا ہے تو ان کی گرفتاری وہاں بھی ممکن ہو سکتی تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ جو مقدمہ وہاں درج ہو چکا تھا اور راستے میں کہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا یا گفتگو نہیں ہو سکی, تو اس پورے عرصے کے اندر یہ مکمل طور پر ایک رابطہ یا ایک کنیکشن میں رہے ہیں, اور اگر مقدمہ درج تھا تو ان کو وہاں بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس کی بنیاد جو میری سمجھ میں آتی ہے یا ان کو روکا گیا ہے وہ یہ کہ لاہور کے جلسے کے اندر انجمن سپاہی صحابہ کے جلسے میں یہ اعلان کیا گیا کہ ایرانی صدر کو ایک یادداشت بھیج دی جائے, اور اس میں ہم اپنے مطالبات دیں گے کہ ایران کے اندر کیا واقعات ہو رہے ہیں, یہاں کیا واقعات ہو رہے ہیں. یہ جلسے کے اندر ایک کھلے عام ایک چیز کا اعلان کیا گیا, لیکن اگر کوئی چیز قابل اعتراض تھی اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. جیسے خود مولانا نے فرمایا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بات کی, میں نے ان سے یہی کہا کہ بھی ایک غیر ملک کے مہمان آ رہے ہیں اور ایسے مرحلے پر قوم کی ملک کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کو خاموشی سے اس کو سن لینا چاہیے. اگر کوئی یادداشت پیش کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جناب اسپیکر کے پاس جا کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا جائے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو بلا شبہ آپ اس چیز کو پیش کر دیں, وگرنہ تحریری طور پر آپ انہیں پیش کر دیں اور اس کے بعد وہ ایرانی صدر تک پہنچ جائے گی یا اس کے کوئی اور ذرائع بھی ہو سکتے ہیں, یہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر محض یہی خوف تھا, یہی ڈر تھا, یہی چیز موجود تھی تو اس کا بھی سستے باب ہو سکتا تھا, لیکن محض اس کی بنیاد پر کسی ممبر کو اس اجلاس کے اندر شرکت سے روک دینا یہ آج کسی ایک فرد کے ساتھ ہے, کل یہ اگر پریسیڈنٹ بنتی ہیں تو یہ کل فرد کے ساتھ یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطے کے حوالے سے بھی اس کو لازمی طور پر پیش نظر رکھا جانا چاہیے کہ ایک چیز کے خوف کے سستے باب کے لیے جو اقدام کیا گیا اور جو اقدام سری انجام دیا. پھر جناب اسپیکر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ نہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مسلسل ان کو یہ کہا جاتا رہا کہ جناب آپ کل کے اجلاس میں نہ جائیں, آپ اس اجلاس میں شرکت نہ کریں, اور یہ ترغیب دی جاتی رہی کہ آپ اجلاس میں شرکت نہ کریں. جب مولانا نے اس سے انکار کر دیا کہ نہیں ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اجلاس میں جائیں گے, تو پھر اس کے بعد انہیں یہ راستہ اپنایا گیا. ہم خود جب جہاز سے اترے تھے وہاں ایس ایس پی صاحب سفید کپڑوں میں کھڑے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ خیریت ہے آپ کیسے مجھے نہیں, ایک مہمان ہے ان کو میں لینے کے لیے آیا ہوا. جب ہم آگے چل پڑے تینوں چار ممبران اور پیچھے مولانا اعظم طارق صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر وہ لے گئے, اور باہر ان کے جو حضرات موجود تھے میں نے ان سے بھی جا کر گزارش کی کہ بھی آپ مولانا کو لے گئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اس طریقے سے ہوئی. لیکن میں دو مزید نقاط کی طرف جناب اسپیکر توجہ دلاؤں گا کہ اگر انتظامیہ نے یہ پورا آپریشن کیا اور ان کے یہ حوالے کام کر دیا گیا ہے کہ بھی آپ اس کو اس طریقے سے درست کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط حکمت عملی تھی. ایڈمنسٹریشن نے, پولیس نے اس کو موٹے طریقے سے کیا اور غلط طریقے سے کیا. اگر یہ تھا کہ بھی کسی ہنگامے کو یا کسی بات کے سدے باب کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں تھا, بلکہ اس سے زیادہ بدنامی ہوئی ہے.
इससे ज्यादा एक परेशानी की सूरत हुई है और इसी तरीके से जैसे एक बैकग्राउंड मौजूद हो सकता है कि फिर वाराना मामलात के बारे में जो बात की गई है, मैं समझता हूं कि ये इकदाम करके उसको मजीद मुस्तहकम चीजों को करने की कोशिश की गई, एक गलत तरीके से, गलत अंदाज में, गलत रवैये के साथ इस चीज को किया गया है कि जिसकी वजह से इसको मजीद मामले को अहमियत मिली है, मजीद ये लोगों तक बात पहुंची है और ये शिद्दत जो है कि मजीद पैदा होगी कि महज एक फिरके को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई दूसरे मसलक के हजरात बात करते हैं उनको रास्ता रोकने के लिए रवैया अख्तियार किया गया। अगर तो ये महज एडमिनिस्ट्रेशन ने ही ऑपरेशन तैयार किया है तो मैं समझता हूं ये भी एक मुकम्मल तौर पर गलत ऑपरेशन था, एक गलत टैक्स थे और गलत हिकमत अमली थी कि जिसकी वजह से ये काम किया गया। और अगर वज़रा की सतह पर, हुकूमत की सतह पर ये काम किया गया है कि एक फाजल मेंबर को हाउस की कार्रवाई की शिरकत में रोकने के लिए जो एहतमाम किया गया है, मैं समझता हूं अगर हुकूमत की सतह पर, वज़रा की सतह पर ये काम किया गया है तो ये सरियन एक गलत था, सियासी तौर पे भी और इस ऐवान के मेंबर की हैसियत से भी और इस ऐवान के मुंतखब हुकूमत के एक नुमाइंदगी की सूरत में उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो इस तरीके से कोई तरीकेकार सोचे कि मैं मेंबरान को इजलास की शिरकत से कैसे रोका जा सकता है। इसलिए जनाब स्पीकर मैं ये समझता हूं कि ये नहायत ही अहमियत का हामिल मसला है और पार्लियामेंट के सेशन आइंदा भी होंगे, गैर मुल्की सरबराहान आइंदा भी आएंगे और इस अंदाज में इस तरीके से किसी मेंबर को रोक देना, मैं समझता हूं कि इसकी नामाजी के अंदर कोई मिसाल मिलती है और अगर हम इसको लीगलाइज कर देते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल में भी इसकी गलत मिसालें कायम होंगी और ये मुकम्मल एक अख्तियार हुकूमत को या एडमिनिस्ट्रेशन को मिल जाएंगे कि वो जिस अंदाज में चाहें, जिस तरीके से चाहें वो मेंबरान को इजलास में शिरकत से रोकें। इसलिए मैं समझता हूं कि एडमिसिबिलिटी के हवाले से जिन बुनियादों को मैंने आपके सामने पेश किया है कि ये तहरीक उस पूरे कवायद पे पूरी उतरती है कि आप इसे एडमिट कीजिए, आप इसे कमेटी के हवाले कीजिए, इस पूरे मामला का जायजा लीजिए ताकि ऐवान ये बाखबर हो सके कि इन सारे इकदाम की क्यों जरूरत पेश आई। जनाब स्पीकर मेरी ये चंद गुजारिश है।
जनाब हसन जान साहब, मौलाना हसन जान, मौलाना हसन जान साहब,
जनाब वाला मेरे मख्तारम मौलाना आजम तारक खान ने और बिरादर मख्तारम जाकिर बलोच साहब ने जो कुछ तफसीली बयान पेश किए मैं इनकी पुरजोर हिमायत करता हूँ और इनकी तायद करता हूँ। इस सिलसिले में गुजारिश है कि एक मुआज़्ज़ज़ रुकन को जो आलिम दीन भी है मुश्तरक इजलास से रोक देना बगैर किसी इजहार वजूद की नियत को सरासर जुल्म और बेइंसाफी समझता हूँ। ये शरीयत मुतहरा की का भी खिलाफ है और इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। किसी शख्स को बगैर किसी जुर्म बतलाए हुए हद से बेजा में रखना ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। इसलिए मैं सिर्फ मौलाना आजम तारक साहब की बात नहीं करा, मैं दूसरे साथियों के बारे में भी आपसे कहूंगा, मसलन आसिफ जरदारी साहब, उनको बात जरा में मसलन मलोवज किया गया है। मैं इस वजह से हिमायत नहीं करता कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं हक की हिमायत करने के सिलसिले में याद करूंगा कि अगर उन पर या दूसरी किसी मेंबर पर जुर्म साबित हो तो उसे जल्द अज जल्द सजा देनी चाहिए ताकि लोगों के लिए इबरत हो। अब अगर सजा साबित न हो जाए तो उसको रहा करना चाहिए ताकि अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ आराम की जिंदगी गुजारे या अपने इलाके की नुमाइंदगी का हक अदा कर सके। इस सिलसिले में मेरी ताज्जुब की बात ये है कि एक आलिम, एक मेंबर को इस मुश्तरक इजलास से रोकना तो हुकूमत जरूरी समझती रही और पीडीए की बहुत से अरकान जो पहले से मुतालबा कर चुके थे उनको इजाजत दी गई, उनके बारे में ये शक शुबा नहीं रहा कि मेहमान की बेइज्जती करेंगे या ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे हमारे मुल्क की बेइज्जती होगी। और एक आलिम दीन के बारे में ये बदगुमानी करना, मैं तो ये बहुत बात ताज्जुब समझता हूँ। हमारे इस्लाम की रिवायत ही है और हुजूर पाक की तालीम ही है कि मेहमान जो भी हो
اگرچہ آپ کا دشمن ہو، سخت کافر ہو، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ حضور پاک کا یہ طریقہ رہا کہ کافر مہمان جہاں سے بھی آئے تو ان کو مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے، ان کی تواضع کیا کرتے تھے، ان کو تحائف سے نوازتے تھے۔ بلکہ حضور پاک کی آخری وصیت یہ ہے کہ عزیز الوقت بما کنتم نحو ما کنتم عزیزہم، کہ آپ کے پاس جو بھی باہر سے آئے تو آپ ان کو تحائف دیا کریں، ان کی عزت دیا کریں۔ تو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس سلسلے میں ایک عالمی دین کو اسمبلی کی شرکت سے روک دینا اس شبے کو تقویت دیتا ہے کہ اس خاص کرتے کی وجہ سے یا باہر کی حکومت کے اشارے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میرا اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ہماری حکومت میں باہر ملکوں کا دخل ہے، بعض لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ قتل جس شخص کا بھی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، قتل یہ نونا جرم سمجھتے ہیں، لیکن ایک شخص یا دو شخص کے لیے باہر سے وفود آتے ہیں، ان کے قتل کی تحقیق کرانا چاہتے ہیں ہماری حکومت سے، اور بعض لوگ ایسے بڑے بڑے علماء قتل ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت باہر کی حکومت سے متاثر ہے، اور یہ مناسب رویہ نہیں۔ حکومت اپنے افراد اور اپنے لوگوں کی حفاظت، ان کی مال و دولت کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ باہر کے لوگوں سے کہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی وہ جو ہے حفاظت کر سکتے ہیں، ان کو اخلاق کے پابند بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں مولانا اعظم طارق صاحب نے جو تحریک استحقاق پیش کی ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں، اور آپ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس تحریک کو سٹیئرنگ کمیٹی کے حوالہ کر دیں۔
شکریہ۔ آنریبل منسٹر اعظم طارق صاحب، آپ پریس کرتے ہیں یا
نہیں؟ میں اسی پریس نہیں کرتا
جی،
میں
پریس کر رہے ہیں
جی، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
نہیں، ابھی صرف آپ نے یہ کہنا ہے کہ پریس کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میں نے فیصلہ بھی کرنا پڑے گا۔
نہیں، میں اسے پریس بھی کرتا ہوں، لیکن کاش کہ چوہدری شجاعت حسین صاحب یہاں ہوتے اور ان کا دل پھر پوچھتا کہ چوہدری ظہور الہی کو کیسے روکا گیا تھا، ڈاکٹر غلام حسین کو کیسے روکا گیا تھا، ملک سلیمان صاحب کو کیسے روکا گیا تھا، اور اگر پیپلز پارٹی کے دور کے ان سارے چیزوں کا آپ اپنے پروٹیکشن کے لیے لا رہے ہیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے۔ اگر نہ حقیقت میں وہ خود موجود ہوتے تو وہ بتاتے کہ ان کو کیسے روکا گیا تھا اور کس طریقے سے ہاؤس سے ان کو روکا، اس لیے میں پریس کرتا ہوں۔
شکریہ۔ نہیں جی، یو آر ناٹ امنگ دی موورز۔ آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز نے مجھے چند ایک کاغذ دیے ہیں جو میٹنگ شاید جو مری میں ہوئی تھی اس کے، کیونکہ میں نے ان کو تفصیل سے دیکھا بھی نہیں اور اس لیے اسٹریٹ اوے میں رولنگ نہیں دے سکتا ہوں۔ اس پرج موشن کی جو رولنگ ہے میں ریزرو کرتا ہوں اس وقت تک کہ میں اس کو اسٹڈی کر لوں، اس کے بعد فیصلہ کروں۔ تھینک یو۔ دا رولنگ از دیٹ اٹس ریزروڈ۔ Not here now, it's over. You can come to my chamber. Next, privilege motion hai ji. There is no point of order. Wo jo mover hain unhone baat karni chahiye. Thank you very much. Chale ji. Thank you very much. جی، جتنا آپ آہستے آہستے یہ انڈیا کی رولنگ کو بھولتے جائیں آہستے آہستے تو اپنی رولنگ پہ آنا شروع کریں۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ آئی ایم ناؤ ٹرائنگ ٹو پٹ مور ایمفسس آن دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، رولنگ آف دا چیئر آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا آنریبل اسپیکر مائی پری ڈیسیسرز اینڈ دا نیو رولس۔ تھینک یو ویری مچ۔ مولانا طارق اعظم طارق صاحب، میں نے ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے جس کی بھی ہے جو آنریبل منسٹر صاحب نے دی، میں نے تو اس کو موقع ہی نہیں ملا دیکھنے کا، اور رولنگ میری ریزرو کی ہوئی ہے، مجھے تو ان چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا، ویسے تو نہیں کر سکتا۔ ہاں میں بلا لوں سر، ان کو ضرور بلاؤں گا، منسٹر صاحب کو بلانا ہے، ڈیٹیل میں نے دیکھنا۔ جی ہاں جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ جی جام مشروق صاحب، یو آن پوائنٹ آف آرڈر۔
پرسنل ایکسپلینیشن سر۔
پرسنل ایکسپلینیشن کیا ہوا جی؟
کل کے اجلاس کے اندر جو ہے
مظالم اور مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہونے کے خلاف تحریک استحقاق پیش کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد اعظم طارق نے کہا۔
مولانا اعظم طارق صاحب، پریلیج موشن اینٹر جی، ویلکم ٹو یو لیٹر۔
جناب اسپیکر، موقع 20 جون 1992 کو صبح ڈپٹی کمشنر جنگ کی زیر نگرانی گل عباس ڈی ایس پی کی معیت میں پولیس پارٹی میں میرے مکان جو کہ محلہ حق نواز شہید جنگ صدر میں واقع ہے، بغیر اجازت کے مکان کے دروازے کا کنڈا توڑتے ہوئے داخل ہو گئی، عورتوں کی بے حرمتی کی، غلیظ گالیاں دیں، سامان کی توڑ پھوڑ کی، اس کے بعد میرے آفس جو کہ محلہ حق نواز شہید میں واقع ہے اس میں داخل ہوئی، اور میرے آفس میں جانے سے پہلے چونکہ مسجد ہے تو یہ پولیس مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہوئی اور دفتر میں پڑے ہوئے سامان کو توڑا، ٹیلی فون کی تاریں اور فون کے سیٹ کو بھی توڑا، دفتر میں موجود لوگوں پر تشدد کیا اور گرفتار کیا، دھمکیاں دیتے ہوئے کہ مولانا اعظم طارق کو ووٹ دینے کا یہ ہم مزہ چکھا رہے ہیں، اسی طرح پورے شہر کی ناکہ بندی کر کے 1000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، انہیں جیل میں اور جیل سے باہر پولیس نے اور جیل کے اندر قیدیوں سے انہیں پٹوایا گیا، نقدی اشیاء جن میں سے جو ہے وہ دستی گھڑیاں شامل تھی یہ لوٹ لی گئیں، تشدد کے دوران انہیں کہا گیا کہ مولانا اعظم طارق کو ووٹ دینے کا مزہ چکھاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے گھروں میں تلاشی کے بہانے سامان کو لوٹا گیا، ان تمام لوگوں کو بے گناہ مارا پیٹا گیا، صرف انہیں مجھے ووٹ دینے کی سزا دی ہے جس سے مجھے بڑی ذہنی طور پر کوفت اور اذیت پہنچی ہے، اور عوام الناس کے سامنے میری تذلیل کی گئی ہے جس سے میرا استحقاق بری طرح مجروح ہوا ہے، جناب والا سے استدعا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں فوری طور پر بحث کی جائے، شکریہ۔
مولانا صاحب آپ کے جو درخواست تھی وہ تھا کہ آپ کے ساتھ ایڈمنسٹریشن،
میں نے اس میں وہ ذکر کیا ہے کہ یہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہوا ہے اور میرے دفتر میں وہ داخل ہوئے ہیں، اور جس مسجد میں میں خطابت کرتا ہوں اس میں جوتوں سمیت داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں اس قدر توہین آمیز رویہ اختیار کیا ہے کہ 855 آدمیوں کو جیل میں ڈالا اور قیدیوں سے مروایا، پولیس سے مروایا، 50 لاکھ کا سامان لوٹا ہوا ہے۔
شکریہ، تشریف رکھیں۔
شمالی علاقہ جات میں امن و امان کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے شیعہ سنی فسادات کا حل پیش کرتے ہوئے مولانا اعظم طارق نے کہا۔
مولانا محمد اعظم طارق صاحب۔
شکریہ جناب اسپیکر۔ میں جناب اسپیکر، شمالی علاقہ جات کا مسئلہ خاص طور پر امن و امان کے حوالے سے آج زیر غور ہے۔ جناب اسپیکر، وہاں کا مسئلہ دو طریقے سے، جیسا کہ حضرت مولانا نیازی صاحب مدظہر العالی نے بتایا ہے، ایک انتظامی اور ایک مذہبی اختلافات کے حوالے سے زیادہ اہم ہے۔ یہ علاقہ اپنی جغرافیائی اور علاقائی صورتحال کے نظر سے بھی بڑا اہم ہے، اسی لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں اسرائیل یہودی لابیاں اور بھارت نواز لابیاں، بھارت کے ایجنٹ، اور افغانستان کا جب جہاد چل رہا تھا تو باقاعدہ وہاں خاص کے ایجنٹ اس سرگرم عمل تھے، اور وہاں بڑی بڑی مالدار مشنریاں اس کے لیے تیار تھیں، اور انہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے، بڑے بڑے سکول کالج، ایسی ایسی سہولتیں فراہم کی کہ جس سے مسلمانوں کی نسل نو کے عقائد و نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے، اور بلکہ یہ ایک پروگرام تھا کہ بر صغیر میں بھی ایک نیا اسرائیل قائم کیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ وہاں کوششیں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ اصل مسئلہ وہاں جو شیعہ سنی کا ہے، مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ ہم برائی کے درخت کی جڑیں نکالنے کی بجائے اس کی شاخوں کو تراشتے رہتے ہیں، جب تک اس برائی کے جڑ کو ہم نہیں اکھاڑ پھینکتے، شاخ آج ایک کاٹیں گے کل دوسری نکل آئے گی، کل دوسری کاٹیں گے پرسوں تیسری نکل آئے گی۔ یہ مسئلہ صرف ناردرن ایریا کا نہیں ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور پاکستان کے اندر خاص طور پر یہ بڑا مسئلہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج آپ ناردرن ایریا پر بحث کر لیں، کل آپ جنگ کے اوپر کریں گے، پرسوں کبھی والا کریں گے، ترسو لاہور پر کر لیں گے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، اختلافات مذہب کے، سیاست کے، مسلک کے ہر ملک میں ہیں، اختلافات باعث مذمت نہیں، باعث مذمت ہے فسادات۔ کہ فساد کیوں ہوتا ہے، لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اب اختلافات مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ سب ہیں، سب بستے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں، لیکن کیا پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں شیعہ سنی آپس میں اتحاد سے، اتفاق سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ تو
اس میں اصل یہی چیزیں دیکھنے کی ہیں جو یہاں اپنے سرکاری اجلاسوں میں بھی بحث آئیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اختلافات فسادات کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو جناب والا وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ واقعی ایسی ہیں کہ اگر ہم جب تک ان کا راستہ بند نہ کر دیا جائے اور ان فسادات کا باعث بننے والی چیزوں پر پابندی عائد نہ کی جائے اور سرکاری ہم وسائل بروئے کار لا کر جب تک ہم قوت بازو سے اس چیز کو نہیں روکیں گے تو یہ فسادات کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ جب سر عام لارڈ سپیکر پر ایک دن میں تین مرتبہ حضرت صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں یہ کہا جائے گا، وہ کوئی خلیفہ نہیں تھے، وہ کوئی خلافت راستہ نہیں، ہم نہیں مانتے، بس خلیفہ پیغمبر اسلام کے بعد ایک ہی تھے اور وہ بغیر فاصلے کے، جب تین صحابہ کی خلافت کو بلا فصل کے لفظ سے کاٹ کے رکھ دیا جائے گا اور لاؤڈ سپیکر پر تین صحابہ کی خلافت کو جھٹلایا جائے گا تو پھر مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن اپنے صحابہ کی خلافت کا انکار ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا. اگر پاکستان میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں صدر محترم کی صدارت نہیں مانتا، میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتا، میں عدلیہ کو نہیں مانتا، تو قانون حرکت میں آتا ہے. لیکن یہاں روزانہ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات میں علل اعلان کہا جاتا ہے خلیفہ تو بلا فصل. کیا مطلب؟ کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بغیر فاصلے کے خلیفہ حضرت علی تھے. اتنا کہنا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا دجل ہے. یہ
میری بات سن لیں، بات کر رہے ہیں
تو میں آپ سے
متنازع باتیں
نعوذ باللہ. تین صحابہ کی خلافت اگر متنازع ہے تو دنیا میں کوئی چیز پر اتفاق نہیں.
مسلک کے احباب بھی بیٹھے ہیں، پھر وہ
میں عرض کرتا ہوں کہ
بات بڑھ جائے گی نا. آپ
بات بڑھانا نہیں، میں یہ کرتا ہوں
نادرن ایریا تک محدود رہے.
میں نادرن ایریا ایک شاخ ہے، آپ درخت کی جڑوں کی طرف آئیں، آپ ایک دن بحث کے لیے نکالیں. اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ساجد نقوی صاحب یا دوسرے جو اس اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں ان کو بھی اجازت دیں کہ کھلے عام اپنا موقف اسمبلی کے سامنے رکھو. بھائی آپ کو اہل سنت والجماعت کی طرف سے کیا تکلیف ہے؟ وہ جو تکلیف کہیں گے، جو ان کے جذبات مجروح کرنے والی چیز ہوگی، ہم اسے رک جاتے ہیں. ہم کہیں گے کہ ہمارے جذبات مجروح فلاں چیز سے ہوتے
ہیں. ختم کریں گے
علاقہ جات کے بارے میں ہی عرض کروں گا کہ وہاں ہمارے محترم وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مولانا عبدالستار نیاز صاحب مدظل اللہ علیہ کی آپ نے قیادت میں ایک آپ وفد روانہ کریں. وہ وفد جائے، وہاں جا کر ان کے کچھ معاشی مسائل بھی ہیں، مذہبی مسائل بھی ہیں، کچھ ان کے ایسے بھی ہیں، ان کو وہ جمہوری حقوق حاصل نہیں ہیں جو پاکستان میں مجھے اور آپ کو حاصل ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سی اور بھی پرابلمز ہیں. جب تک وہ تمام کی تمام نہیں سنی جاتی اس وقت تک ان کے مسائل حل کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. اور پھر خاص طور پر اس علاقے میں ایک بات تو طے کر لی جائے کہ غیر مسلم مشنریاں جو سرگرم عمل ہیں، جو کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہیں اور جہاں مسلمان بچے جائیں تو ان کو مفت تعلیم ملتی ہے، اتنی سہولتیں ملتی ہیں، وہ جائیں گے اپنا عقیدہ اور نظریہ بیچ کر چلے آئیں گے. اس کے لیے تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ غیر مسلم مشنریاں جو سرگرم عمل ہیں ان پر فوری طور پر بندی لگائی جائے. ہمارے بچے غریب اسکول میں پڑھ لیں، ہمارے بچے چٹائی پر پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایئر کنڈیشن اسکولوں میں جائیں اور وہ دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کل وہی غیر ملکی مشنریاں اس کو دوسرا اسرائیل بنا دے اور وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے. شکریہ جناب.
حضرت مولانا اعظم طارق نے وزیر اعظم کے رویہ کی مذمت کرتے ہوئے اور پاکستان میں قرآن مجید کے جلائے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا.
جی اعظم طارق صاحب.
جناب اسپیکر، استعفا کی بات چلی تو میں نے جو استعفا کی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں اپنے بات میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں اور میں یہ نہ ثابت کر سکوں کہ وہاں ہمارے گھر کا تالا کنڈا نہیں ٹوٹا یا مسجد میں پولیس جوتے سمیت داخل نہیں ہوئی یا دفتر میں نہیں گئی، تو اگر یہ میری بات ثابت نہ ہوئی، اب چونکہ وزیر اعظم صاحب کے ذہن پر استعفوں کا بہت بڑا بوجھ تھا، ان کو چاہیے تھا وہ الگ سٹیٹمنٹ دے لیتے اور ان کو خلطے مبس کرتے ہوئے ایک بات کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہیے تھا. اور پھر باقی رہی بات، ہمیں اپنے چاہے آپ مذہبی کہیں چاہے کچھ کہیں، یہ الگ بات بات ہے، لیکن یہ آپ کا دور ہے جس میں یہ اللہ کا قرآن بھی محفوظ نہیں رہا اور یہ خدا کا قرآن بھی جل رہا ہے، اور آپ کے لیے یہ آپ کے دور کی بات ہے۔ یہ سب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے اور ہم خاموش رہیں، ہمیں ہر چیز عزیز ہے لیکن اپنے مذہب سے زیادہ کسی کی کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ہم نے جنگ کی زمین پر شکست دے دی حکومت وقت کو، تو اب ہم مذہبی بھی ہو گئے، اب ہم دہشت گرد بھی ہو گئے، اب ہم سب کچھ ہو گئے، اور اگر ہم شکست کھا جاتے یا ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں، ایم کیو ایم کے حکومت خانے آپ کی موجودگی میں رہیں تو وہ فرشتے ہیں، وہ آپ کے خلاف ہو جائیں تو وہ دہشت گرد ہیں۔ تو جناب یہ خلط مبس نہیں ہونی چاہیے، یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہاں کمیٹی قائم کی جائے، وہ جا کر تحقیقات کرے، اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو جو پھر آپ چاہیں، آئندہ میں کبھی بھی تاریخ استحقاق پیش نہیں کروں گا۔ اور باقی اگر یہ بات حقیقت ہو، اور بالکل مبنی پر حقیقت ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے نام پر آپ ووٹ لینے والے ہیں، ہم نے آپ کو اسلام کے نام پر آپ کا تعاون کیا، آپ دیکھتے نہیں تھے کہ آپ کے